الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھی دیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. جہاں سے سلسلہ کلام کل منقطع ہوا تھا، وہیں سے اس سلسلے کو جوڑتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، اس کی وسعت اور اس کے فوائد کے بارے میں روایت نقل ہوئی تھی پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر معاشرے میں گھر سے لے کر ہر مقام پر، چاہے گھر سے باہر محراب و منبر ہو، محافل و مجالس ہو، بازار ہو، تعلیمی مراکز ہو یا حکومتی مراکز ہو، یہاں تک کہ حکمران کا دربار ہی کیوں نہ ہو، اگر ان تمام مقامات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی واجبات کی یاد دہانی اور اس پر عمل درآمد کی تاکید اور محرمات سے پرہیز اور اس کے خلاف روک تھام، جب یہ چیزیں پورے معاشرے میں ہوں گی تو اس کی برکت سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا، کسی کے بھی حقوق پامال نہیں ہوں گے، جس کا بھی حق پامال ہوگا وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے گا، ہدایت اور رہنمائی کی جائے گی، تبلیغ کی جائے گی اور باقاعدہ اسلامی تعلیمات کا اجرا ہوگا، اور اسی طرح رزق و روزی حلال ہوگی جب وہ واجبات اور محرمات پورے معاشرے میں بیان کیے جائیں گے، ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ کون سی ملازمت حلال ہے اور کون سی جاب اور کون سا کاروبار حرام ہے، لہذا لوگ جو ہے وہ قبول کریں گے اور غصب شدہ حقوق مل جائیں گے، زمین آباد ہوگی اور دشمنوں سے جو بھی تمہارے حقوق پامال ہوئے ہیں وہ تمہیں مل جائیں گے اور تمہاری زندگی کے امور میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ ساری برکتیں ہیں اس حکم اسلامی کے اجرا کرنے میں. اسی حوالے سے چند ایک احادیث و روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. سب سے پہلے تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 میں درج ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے تو تمہارے درمیان ہی میں سے جو بعض نااہل افراد ہیں وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور اس صورت میں نہ زمین میں نہ آسمان میں تمہاری کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جب معاشرہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے عظیم دین کے ستون کو تباہ کر دیں، اسے کمزور کر دیں، تو جو آفت ہو وہ کم ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے دین کو تنہا چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا کوئی بھی تعلیمات ہو اس کو چھوڑ دینا یعنی خدا کے دین کو چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد و نصرت ہے، کہ میں بھی دین کی پابندی کروں اور معاشرے میں دین کی پابندی کرواؤں۔ لہٰذا جب ہم اللہ کے دین کی مدد و نصرت نہیں کریں گے، اپنے گھر میں اور گھر سے باہر اسلامی تعلیمات کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، زبان سے اگر روک ٹوک کر سکتے ہیں زبان سے نہ کریں، ہاتھ اور پیر سے نہ کریں، قلم سے نہ کریں، تو پھر پروردگار عالم ہمیں چھوڑ دے گا۔ جس کا خدا مددگار نہ ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اسی طرح عوال اللآلی نامی کتاب میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، یا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم سب کے سب، مرد ہو یا خواتین ہو، یا نوجوان ہو یا بزرگ ہو، یا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابندی کو قبول کر لو، یا پھر اس بات کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ تمہارے درمیان جو برے لوگ ہیں وہ تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا عظیم نقصان ہے کہ مومنوں پر برے لوگ جو ہے وہ مسلط ہو جاتے ہیں اس اہم ترین واجب کو ترک کرنے کی بنیاد پر۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے گا کہ برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جب برے لوگوں کی حکومت ہوگی تو معاشرے میں جو نظام اور سسٹم ہوگا اس میں بھی برائیاں پائی جائیں گی، تو جب نظام اور سسٹم کے تحت لوگوں کی زندگیاں گزریں گی تو چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، حقوق پامال ہوں گے۔ لہذا اس روشنی میں امام فرماتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں اگر نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی روایت، بالکل یہی روایت پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اصول کافی جلد نمبر 2 میں نقل ہوئی ہے، اور تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 میں مولا امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے، زبان سے اور ہاتھوں سے منکرات کو روکنے کی عملی کوشش نہ کرے، اگر زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اگر دل میں نہیں کچھ کر سکتا ہے، ہاتھ اور پیر اور زبان سے نہیں کر سکتا ہے، تو دل میں اس کی برائی کو برائی سمجھے، لیکن اگر اس نے کسی بھی سطح پر منکرات کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کیا تو یہ شخص زندہ لوگوں کے درمیان مردے کی مانند ہے، گویا کہ یہ مر چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، دیکھ رہا ہے मगर ऐसा जैसे कुछ भी नहीं देख रहा, सुन रहा है गुनाहों को लेकिन ऐसा है जैसे नहीं सुन रहा। हाथ और पैर सही और सलामत है लेकिन उन हाथ और पैरों को इस्तेमाल नहीं करता है बुराई को रोकने के हवाले से। तो हाथ और पैर किसके नहीं चलते? मुर्दा के। लिहाजा ये मैयत है, मुर्दा है। यानी आप ये देखें कि ये सारी ताबीरें इसलिए हैं ताकि जो भी जिस सतह पर आकर इस अम्र बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत को समझना चाहता है वो समझ ले। इन्हें मुख्तलिफ मिसालें, मुख्तलिफ जुमले, अंदाज बदल बदल के, मिसालें बदल बदल कर हमें इसकी अहमियत को जो है वो बयान किया जा रहा है कि अगर हम इज्जत व आबरू के साथ और ज़िंदगी में आसानियों के साथ जीना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अम्र बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर को घर से लेकर हुकूमती सतह तक जो है वो हम इसे बयान करें और इसके पाबंद रहें कि अगर ये नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता माशरे से वाजिबात ख़त्म होते चले जाएंगे, मुहर्रमात राइज होते चले जाएंगे और एक जो एक इस्लामी माशरा है वो तश्कील नहीं पा सकेगा। ना घरों में दीनी माहौल होगा, ना हमारे बाजारों में, ना हमारे तालीमी मराकज़ में, ना हुकूमती इदारों में दीन की जो है वो हुक्मरानी नहीं होगी। खुलेआम रिश्वत ले रहे होंगे, देने वाला खुशी खुशी दे रहा होगा कि मेरा काम हो रहा है, लेने वाला जो है वो ले रहा है, हालांकि वो तनख्वाह भी ले रहा है। या देखें चारों तरफ जो है वो चाहे इदारे हो या ट्रैफिक कांस्टेबल या पुलिस वाले हो, कितनी जो है वो रिश्वत और सूद कितना आम हो चुका है। लिहाजा एक और जो है वो रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज है, उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 5 में ये दर्ज है हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नापसंदीदा काम को देखे और उसके अंदर कुव्वत है, ताकत है, सलाहियत है, उसका माशरे में असर और नुफूज़ है, लोग उसकी बात को सुनते हैं, तो उसके बावजूद अगर नापसंदीदा और हराम काम को देखे लेकिन उसको जो है वो मना ना करे, रुकावट ना बने, तो गोया के ये शख्स इस बात को पसंद कर रहा है कि खुदा की नाफरमानी की जाए। यानी बुराइयों के मुकाबले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेना, इसका मतलब यह है कि हमें यह बात पसंद है, हम दिल से यह बात चाह रहे हैं कि लोग खुदा की नाफरमानी करें। अगर हमें यह बात पसंद नहीं है तो हम क्यों नहीं उस बुराई के खिलाफ क़याम करते, चाहे जबान से समझाने की हद तक हो या हाथ और पैर से या कलम के जरिए, किसी भी तरीके से हमें जो है वह अपने जिंदा होने की एक अलामत और निशानी जो है वो जाहिर करनी चाहिए कि मैं जिंदा हूं और एक नापसंदीदा चीज को मैं आंखों से देख रहा हूं, मैं कैसे खामोश रहूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कैसे खामोश रहूं। एक शख्स गलत बात कह रहा है जो इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ है, चाहे वो हदीस और रिवायत की शक्ल और सूरत में क्यों ना हो, फजाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम या मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम की सूरत ही में क्यों ना हो, अगर गलत है, अगर मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह पर ईमान है, नबी और ईमान से मोहब्बत है, मैं उनसे मंसूब हूं, अगर मुझसे कोई बात गलत मंसूब की जाती है तो मैं तो गुस्से में आ जाता हूं, नहीं मैंने ये नहीं कहा, नहीं मैंने ये चीज नहीं खाई थी, नहीं मैं वहां नहीं गया था, नहीं मैंने ये बात नहीं सुनी, मैंने ये चीज नहीं लिखी। हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो हम अपना दिफा करते हैं, लेकिन अगर दीन के खिलाफ कोई बात हो रही होती है तो हम खामोश हो जाते हैं, बोले ये कैसी मुसलमानी है। और जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि खुदा की नाफरमानी हो तो यकीनन वो ये उसने खुदा से अपनी दुश्मनी को आश्कार कर दिया है। यानी गोया के बुराइयों के मुकाबले में या वाजिबात तर्क हो रहे हैं, आदमी कुछ भी नहीं करता है इसका मतलब यह है कि उसकी खुदा से दुश्मनी जाहिर हो चुकी है, अब ढकी छुपी बात नहीं रही। और हम वाकई, मैं और हम सब के सब जो है वो इतने ज़ईफ और कमजोर ईमान से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इसी तरह इरशादुल कुलूब में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से हदीस नकल है कि जब भी मुआशरे में अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तर्क कर दिया जाएगा तो जो खुदा की हुदूद है वो पामाल की जाएंगी, लोग खुदा के दीन की हुदूद से निकलने लगेंगे। अब देखें, अगर नमाज नहीं पढ़ी जा रही, मैं अपने बेटे को, अपने औलाद को या किसी को भी मैं देख रहा हूं, अगर नसीहत नहीं करूंगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता नमाज फजर ना पढ़ना और उसको कज़ा करके पढ़ना या दूसरी नमाजों को कज़ा करना, ये एक मुआशरे की आदत बन जाएगी। मैं अगर रिश्वत के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, कुछ कदम नहीं उठाता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शक्ल और सूरत में ये रिश्वत राइज हो जाएगी। मैं अगर बेपर्दगी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाता हूँ अल्लाह के दीन के बारे में दर्द रखते हुए, तो बेपर्दगी जो है वो एक आम नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि एक बापर्दा खातून और एक बेपर्दा खातून कोई मसला नहीं, दोनों बराबर हैं। हालांकि अल्लाह की नज़र में बराबर नहीं है, लेकिन क्योंकि बुराई को बुराई के उन्वान से पहचानवाया नहीं जा रहा है, बुराई को बुराई नहीं कहा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं समझाया जा रहा है, तो उसको बुराई नहीं समझेंगे। लिहाजा जो है वो बात बराबर हो जाएगी कि ठीक है, ये जो है वो पर्दा करते हैं, हम नहीं करते, कोई मसला नहीं, इसमें कोई बराबर, कोई बुरी बात नहीं, कोई कबाहत नहीं, कोई ऐब नहीं, इंसान आज़ाद है, दीन में जबर और ज़बरदस्ती नहीं है। ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज हो जाएंगी और वअल इस्लाम सलाम, फिर जो है वो माशरे में इस्लाम नहीं रहेगा। एक सलावात भेज दीजिएगा। इसी तरह इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा उन्वान क्या है? उन्वान यह है कि मिल्लत तशय्यो को दरपेश मुश्किलात और उनका हल। तो जैसा कि मैंने पहले दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जो दो मुश्किलात तफसील से अर्ज़ की जा चुकी हैं, उसमें एक हमारी जो मुश्किल हमारे घरों के अंदर पाई जाती है, यहाँ तक कि हमारे मेहराब व मिंबर से भी उसका ताल्लुक है, मजमूई तौर पे पूरे मुआशरे से है, वो ये है कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जैसे होना चाहिए, जो अहमियत कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयतें हैं, अहादीस और रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम भरी हुई हैं, उसकी अहमियत, उसके फवायद और ना होने की सूरत में उसके नुकसान के हवाले से, और उन नुकसान को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे। एक शख्स गलत लिख रहा है, गलत बोल रहा है, चाहे वो मेहराब व मिंबर ही से क्यों ना हो या घर में है, शादी की महफिल में गए हैं, नाच गाना हो रहा है, बेपर्दगी हो रही है, मिक्स गैदरिंग हो रही है, इसकी वजह से शीई मुआशरे में इस्लाम उठता चला जा रहा है। एक शिया और एक गैर शिया, उसका तर्ज जिंदगी जो है वो एक जैसा होता चला जा रहा है। हालांकि हमारा शिया होना किस वजह से है? मकतब अहले बैत की वजह से। हम जो शिया कहलाते हैं वो फिक्र जाफरिया पर अमल करने की वजह से हम कहलाते हैं, आज़ादारी भी उसमें शामिल है, लेकिन जब यही चीज़ें जिनकी वजह से हम शिया कहलाते हैं, दुनिया हमें सुनवान से जानती है, जब वही चीज़ें नहीं रहेंगी तो नाम के शिया होने का फिर क्या फ़ायदा? लिहाजा हमारी जो मुश्किलात हैं جو ہماری پیچیدگیاں ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں والدین اور بزرگ یا کوئی بڑا جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ان کی جانب سے، تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ فقدان ہے۔ لہذا اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے المعجم الکبیر نامی کتاب میں اللہ کے آخر نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نبوی نقل ہوئی ہے کہ آپ نے کعب بن عجرہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ اے کعب، میرے بعد بہت ہی جلد ایسے حاکم آئیں گے کہ جو اپنے عوام پر ستم کرنے والے ہوں گے، ہر طرح کا ظلم و ستم، ان سے ہر طرح کی آسائشوں اور آرام اور چین و سکون کو چھین لیں گے۔ لہذا ایسے حکمرانوں کے دور میں جو شخص بھی ان حکمرانوں کے ساتھ ہوگا، کسی بھی اعتبار سے جب وہ کہا جا سکے کہ یہ درباری ہے، یہ حکومت کا حامی ہے، یہ اس کی پارٹی کا حامی ہے، یہ اس کی پارٹی میں شامل ہے، یہ اس کی حمایت کرتا ہے، جو بھی اس ستمگر حاکم کے ساتھ ہوگا اور حاکم جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، حالانکہ نہ کیا ہے نہ کرنا ہے، مگر مسلسل جو ہے وہ ریڈیو ٹیلی ویژن پر آ کر قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں آ کے قوم سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن ساری چیزیں جب وہ جھوٹ ہیں، سنجیدگی سے اپنے وعدوں پر حاکم وقت عمل نہیں کر رہا ہے اور اس کے جھوٹ کو جو ہے وہ تصدیق کرے، کہا کہ نہیں حاکم جو ہے وہ صدر یا وزیر اعظم یا چیف جسٹس وغیرہ نہیں، یہ بالکل سچ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا، اور ان کے ظلم کرنے میں ان کی مدد کرے، تو حضور اکرم فرماتے ہیں یہ شخص مجھ سے نہیں ہے اور میں بھی اس سے نہیں ہوں، اور یہ شخص ہرگز حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ۔ کنز الاموال جلد نمبر 15 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ لوگوں سے ڈرنے کی وجہ سے، اب لوگوں میں چاہے پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، یا انتظامیہ اور ایجنسی کے افراد ہو، انسان اگر لوگوں سے ڈر کے مارے، تم حق کو چھپاؤ، اپنی زبان کو بند رکھو، اپنے قلم کو روک لو اور حق کو بیان نہ کرو، تو جان لو کہ تم ایک جہاد سے محروم ہو گئے، اس لیے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑھ کر جہاد ہے، برترین یعنی سب سے بڑھ کر جہاد ہے، اور ظالم اور ستمگر حاکم کے سامنے، یعنی جہاد کی کئی قسمیں یہ ہم جانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ ظالم اور ستمگر حاکم کے سامنے حق بات کو کہنا، کہ حاکم جھوٹ بول رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، وعدوں کو پورا نہیں کر رہا، ہم جائیں کسی بھی شکل و صورت میں، جائیں بیان کریں یا لکھیں یا اجتماعی شکل و صورت میں جو حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کے اوپر احتجاج کریں بھرپور طریقے سے، ایسا احتجاج کہ جس میں قوت ہو، جس میں طاقت ہو، جس میں اثر ہو، جس میں عزت ہو، جو احتجاج مؤثر واقع ہو سکے، جس میں جو ہے وہ سب کے سب متوجہ ہو جائیں اور پریشر پڑے، आप देखिए, अगर कि यजीद नहीं चाह रहा इमाम सज्जाद सलाम मिंबर पे खड़े होकर कुछ बयान करें, शाम की मिल्लत को कुछ नहीं मालूम कि यह असीर और कैदी कौन है, बस वो हैरान हो रहे हैं कि यजीद हाकिम वक्त है, दुश्मन पर गलबा हासिल कर चुका है, जो बकिया बचे हैं वो असीर और कैदी हैं। ये असीर और कैदी को क्यों नहीं कुछ बयान करने दे रहा है? इसमें डरने और खौफ खाने की क्या बात है? इसमें कौन से अंदेशे हैं? लेकिन आप देखिए हिकमत खुदा, कि हिकमत खुदा और कुदरत खुदा वहां की जाहिल और नादान के इसरार की शक्ल सूरत में जाहिर होती है। कौम इसरार करती है और उसके उस कौम के इसरार में अल्लाह ताला ने इतना असर रखा कि यजीद लाचार हो गया, इजाजत दी। और फिर आप देखिए कि कैसा जो है वो अजीम तरीन आपने खुतबा दिया कि यजीद जैसे हाकिम को बेवक्त की अजान दिलवाना पड़ गई, लेकिन वो अजान भी उसके गले पड़ गई कि जब मुअज्जिन ने जो है वो कहा कि अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तब इमाम ने वो जुमला फरमाया और यजीद का सर जो है वो झुक गया। इसी तरह शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अलखिसाल, इसमें आप हुजूर अकरम से हदीस नकल करते हैं कि मेरी उम्मत में दो गुरु ऐसे हैं कि अगर वो साले हो जाएं, नेक बन जाएं, तो मेरी पूरी उम्मत नेक हो जाएगी, और अगर ये फासिद हो गए तो मेरी पूरी उम्मत फासिद हो जाएगी। हमारा इस हदीस को, पैगंबर अकरम की इस हदीस को हम बचपन से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि वाकई आज जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, जिस गहराई के साथ, जिस तवज्जो और ध्यान और अहमियत के साथ, और इसकी अहमियत को मैं समझ रहा हूँ, शायद आज से 5, 10, 15 साल पहले मैंने इस तरीके से ये नहीं पढ़ी थी, नहीं सुनी थी। लिहाजा बहरहाल ज़माने ज़माने का फ़र्क होता है, जगह जगह का फ़र्क होता है, महफिल महफिल का फ़र्क होता है, सिन्नो साल का भी फ़र्क होता है। हो सकता है कि आप इस वक्त मोमिनीन जिस एक ज़हनी आमादगी के साथ इसको सुन रहे हो सकता है कि आज एक नया असर ले, हो सकता है कि आज एक नया पहलू, एक नया नतीजा जो है वह आप इससे अखज करें और कोई फैसला कर लें। तो आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अगर ये दो गुरु सही हैं, नेक हैं, तो बस समझ लो कि मेरी पूरी उम्मत भी नेक है। अगर ये सही नहीं है तो मेरी उम्मत भी फासिल है। लिहाजा खुद उम्मत को मुतवज्जे कर रहे हैं, इन दो गुरुओं को भी मुतवज्जे कर रहे हैं, साथ साथ उम्मत को भी मुतवज्जे कर रहे हैं। दोनों तरफ जो है वो तवज्जो दिला रहे हैं कि सोचो, क्या तुम फासिद बनना चाहोगे या नेक बनना चाहोगे? तुम्हें नेकी अच्छी लगती है या बुरा हो जाना और बद हो जाना जो है वो अच्छा लगता है? तुम अपनी दुनिया और आखिरत के लिए किस चीज का इंतखाब करोगे? लिहाजा पूछा गया कि या रसूलल्लाह वो दो गुरोह कौन से हैं? तो आपने फरमाया फुकहा और हुकुमरान, के हुकुमरान के हाथ में तमाम दुनियावी उमूर की बागडोर होती है। लोगों के जो दुनियावी उमूर हैं, काम है, निजाम में ममलिकत है, वह हाकिम वक्त के हाथ में होता है, और फकीह के हाथ में सारे दीनी उमूर होते हैं, हलाल और हराम, तहारत और नाजासत, जायज और नाजायज, हक और बातिल, ये इन तमाम उमूर की बाजगश्त फकीह के हाथ में है। लिहाजा अगर ये दो सही हैं तो हमारी दुनिया भी सही है, हमारी आखिरत भी सही है, हम भी सही होंगे। लेकिन अगर ये दो गुरोह सही नहीं है तो हमारी दुनिया भी बर्बाद اور ہماری آخرت بھی برباد. صلوات بھیج دیجیے گا محمد وال محمد. مومن کرام, اب ایک نیا موضوع ہم شروع کر رہے ہیں, زیادہ تفصیلی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا وقت اس میں لگے گا. ملت کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یتیم ہے, چاہے وہ یتیم مرحومین کے ہوں یا خاص طور پر شہداء کے. کوئی سے بھی یتیم ہے, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں اور بکثرت احادیث و روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں, ان میں بتایا گیا ہے. خود پیغمبر اکرم اور مولا کی سیرت کے دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو دیکھیے کہ جب حضور اکرم کی یہ سیرت ہے, مولا علی کی یہ سیرت ہے, تو ہر گھر میں, ہر خاندان میں, ہر کمیونٹی میں, ہر شہر میں, ہر صوبے میں, ہر گاؤں دیہات میں یتیم ہے. اور اب تو شہداء کے یتیموں کی تعداد کثرت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, لہذا ہماری ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جائے گی. اس وجہ سے بھی غربت کا کیا عالم ہے, بے روزگاری کا کیا عالم ہے, جاب اور ملازمتوں کا کیا عالم ہے. ہم, میں اپنے گھر کو مہنگائی کے ساتھ, بے روزگاری کے ساتھ, غربت کے ساتھ, اور جو شہر میں جان مال عزت و آبرو کو خطرات ہیں وہ, اور کبھی سی این جی دو دو دن کے لیے بند ہے, کبھی پانی کا مسئلہ, کبھی بجلی کا مسئلہ, کبھی گیس کا مسئلہ کہ لوگ لکڑیوں پر کھانا جلا رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں. یہ میں اگر اپنے گھر کو چلانا چاہتا ہوں ان مسائل کے ساتھ, تو آپ دیکھیے کتنی مصیبت والی زندگی ہے. تو جس گھر کا سرپرست چلا گیا ہو, ایک خاتون خانہ ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں, مطلب ہم کب سوچیں گے؟ ہر خاندان میں یہ صورتحال ہے. روزانہ جو ہے وہ شہداء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں قرآن اور احادیث روایت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں تو نہیں لکھا کہ جناب یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ شہید فاؤنڈیشن کی ہے؟ یہ اصل ذمہ داری تو جو خاندان کے افراد ہیں ان کی ہے. یہ تو احسان ہے شہید فاؤنڈیشن کے چند نوجوانوں کا جنہوں نے اس تیزی کے ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو نبھایا ہے کہ پورے ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر شہید فاؤنڈیشن نے عظیم کردار ادا کیا. واقعا قابل تقلید ہیں یہ. لیکن اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہماری ذمہ داریاں تو پوری نہیں ہوں گی. لہذا وہ ایک کام کر سکتے ہیں, سارے کام تو نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ شہید فاؤنڈیشن بعض فیملیز کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. لہذا جو ہے وہ ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا, ہم پر واجب ہے. شہید فاؤنڈیشن پر شاید واجب نہ ہو, یا کیا صرف ان کے اوپر واجب ہے؟ یہ تو فرد فرد کے اوپر واجب ہے, خصوصاً جو خاندان کے افراد ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاندان کے یتیموں کی طرف توجہ دیں, بیواؤں کی طرف توجہ دیں, ان کا سہارا بنے, ان کی مشکلات کو کم کریں, ان کے آنسوؤں کو خوش کریں. صرف سر پہ ہاتھ پھیرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, سر پر ہاتھ پھیرنے سے ان کا پیٹ تھوڑی بھرے گا, سر پر ہاتھ پھیرنے سے ان کا لباس تھوڑی مل جائے گا, سر پر ہاتھ پھیرنے سے جو یتیم بیمار ہیں وہ شفا تھوڑی ملے گی, سر پر ہاتھ پھیرنے سے جو یتیم بچوں کے فیسوں کے معاملات ہیں وہ تو حل نہیں ہوں گے. یتیم بچے کے سر پہ ہم نے ہاتھ پھیرا تو جاب اور ملازمت تھوڑی مل جائے گی. ہم مسائل کا انبار ہے. اور آپ یہ دیکھیے, کیا یہ ملت تشیع کے مسائل میں سر فہرست مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہر روز ایک نئے گھر کا اضافہ ہو رہا ہے شہداء کے حوالے سے, اور یتیموں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. لہذا اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی یتیموں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ کتنا بڑا جملہ ہے. اگر خدا میرا محافظ بن جائے تو آپ سوچئے مجھے کسی بھی چیز کی فکر ہو سکتی ہے. لیکن خدا نے کہا ہے تو کہ تم ان بے سہاروں کی حفاظت کرو, تم بھی بے سہارا ہو, سب سے بڑھ کر سہارا میں ہوں. تم چھوٹا کام کرو, میں تمہارے بڑے بڑے کاموں کو انجام دوں گا. یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور بہار الانوار جلد نمبر 72. اسی طرح مولا امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی خاطر, خدا کی خاطر یتیموں کے بارے میں سوچو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یتیموں کے بارے میں سوچو, ان کی فکر کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیموں کے منہ اور شکم تمہاری غذا سے محروم ہو. تمہاری غذا سے وہ محروم ہو جائیں یتیم, اور ان کے دہان میں, ان کے منہ میں اور ان کے شکم میں تمہاری غذا نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ اس بات سے محروم رہے, یعنی کھانے میں جو ہے وہ یتیم بچوں کو شامل کرو. ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہو, تم موجود ہو اور تمہاری موجودگی میں یتیم بچے ضائع ہو جائیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے, تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہو, یتیم کا خیال رکھا جاتا ہو. اور تمہارے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کو اذیت دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. یہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے. اب ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن جعفر, جناب جعفر طیار کے فرزند عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بابا کی شہادت کے بعد حضور اکرم میری والدہ کے پاس آئے بابا کی شہادت کی خبر دینے کے لیے, تو اس حال میں آئے کہ رسول خدا میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے, میرے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے, اور حضور اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ مسلسل رو رہے تھے, یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک اور ریش مبارک تر ہو گئی اور اس سے آنسو ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جملہ فرمایا, یہ ایک شہید کے مقام و مرتبے کے حوالے سے جملہ, کہ خدایا جعفر کو بہترین مقام عطا فرما اور تو جعفر کے بچوں کے درمیان تو خود اس شہید کا جانشین بن جا. لیکن اگر کوئی بندہ خدا تیرے بندوں میں سے اگر کوئی بندہ اس شہید کی جانشینوں کے اختیار کرے تو یہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ اس یتیم کی, یتیم کے ساتھ نوازش خدا کرے. بندگان خدا کی ذمہ داری ہے, یہ خدا کا کام نہیں ہے, بندگان خدا کی ذمہ داری ہے, خاندان والوں کی ذمہ داری ہے خاص طور پر کہ وہ یتیموں کی سرپرستی کریں. اس کے بعد فرمایا, اے اسماء کیا میں تمہیں ایک چیز کی بشارت نہ دوں؟ تو جناب اسماء فرماتی ہیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ خدائے عزیز نے جعفر کو 2 پر دیے ہیں جس سے وہ بہشت میں پرواز کر رہے ہیں. اور یہی چیز حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرمائی، اور یہ مسکن الفؤاد نامی کتاب میں ہے۔ یہ پیغمبر خدا کا واقعہ ہے اور آپ کے جانشین برحق کا واقعہ کہ امام علیہ السلام ایک رات میں کسی ایک غریب خاتون کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ کو بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، اور ماں جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی بچے کو، سو جا بیٹا، سو جا بیٹا، سو جا، اتنی رات ہو گئی ہے، مت تنگ کر، دیکھو میں بھی تھک چکی ہوں، مجھے اس طرح کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی تھیں کہ ماں جو ہے وہ بچے کو سلانا چاہ رہی تھی، لیکن بچہ جو ہے وہ کچھ ایسا کہہ رہا تھا، ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ بھوکا ہے، بھوک کے مارے رو رہا ہے، اسے نیند بھی نہیں آ رہی، اور ماں جو ہے اس سے کہہ رہی ہے کہ ہاں بیٹا کھانا پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، لیکن اتنی دیر ہو گئی کہ کھانا پکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لہٰذا امام علیہ السلام کے ذہن میں یہ آیا کہ ان کے پاس کھانے کا بندوبست نہیں ہے، اور شاید ماں نے لکڑیاں جلا کر برتن میں پانی ڈال دیا ہے اور چولہے کے اوپر رکھ دیا، اور بچے سے کہہ رہی ہے تاکہ وہ کھانے کے انتظار میں سو جائے۔ لہذا آپ نے جناب قمبر کے ساتھ اپنے گھر گئے، غلام کو نہیں بھیجا، یہاں اصول یہ ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو کہتا ہے یہ لے کر آ جاؤ، وہ لے کر آ جاؤ، گھر کے کاموں میں بھی یہ ہوتا ہے، کوئی شادی کی محفل ہو یا کوئی غم کی محفل ہو یا کچھ بھی ہو، ہر بڑا چھوٹے کو غلام سمجھنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے غلام قمبر کے ساتھ جو ہے وہ گھر روانہ ہوئے، اور کھجور کے لیے ایک چھوٹا سا برتن لیا، اور آٹے کی تھیلی اٹھائی، اور کچھ گھی لیا، اور چاول لیے، اور روٹی اٹھائی اور اپنے کندھے پر رکھا۔ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، چھوٹے تو لیا، بیٹے تو لیا، چھوٹے بھائی کو بھیج رہے تم لے آؤ۔ تو جناب قمبر کہتے ہیں کہ مولا یہ مجھے دے دے، میں اپنے کندھے پر رکھ لوں۔ امام فرماتے ہیں نہیں، بالکل وہی جواب دیا ہوگا جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے صحابی کو دیا تھا۔ اور پھر جب گھر میں پہنچے، گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور خاتون خانہ سے اجازت چاہی، اسے پتہ چلا کہ مولا آئے ہیں، دروازہ کھولا، اور داخل ہوتے کے ساتھ ہی آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ چاولوں کی کچھ مقدار جو ہے وہ پانی ڈال کر اور گھی ڈال کر یہ برتن جو ہے وہ آگ کے اوپر رکھ دیا، اور جب یہ چاول پک کر تیار ہو گئے تو اب آپ نے جو ہے وہ بچوں کو آواز دی اور فرمایا کہ آؤ بچوں کھانا کھا لو۔ جب بچے سیر ہو گئے تو امام اپنے دونوں دستہائے مبارک اور دونوں پاہائے مبارک پر ایک سواری کی طرح کھڑے ہو گئے، جیسے ایک جانور کی سواری ہوتی ہے، امام علیہ السلام اس طرح سواری کی شکل و صورت میں ہو آئے اور دمبے اور بکرے کی آواز نکالنے لگے، اور اس حالت کو دیکھ کر بچے ہنسنے لگے۔ بہرحال بچے سیر ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے، امام علیہ السلام قمبر کے ساتھ گھر سے باہر آ گئے۔ باہر آنے کے بعد جناب قمبر پوچھتے ہیں کہ مولا ساری چیزوں سے سمجھ میں آ گئی، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ آپ نے جو ہے وہ جانور کی آواز اس طرح کیوں نکالی، اس کی شکل و صورت اختیار کی، اس کی آواز نکالی آپ نے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کا جب پیٹ خالی تھا تو وہ رو رہے تھے، جب ان کا پیٹ بھر گیا تو اب میں نے چاہا کہ اب وہ ہنسے، جب خالی پیٹ میں رو رہے ہیں تو اب بھرے پیٹ میں انہیں خوش ہونا چاہیے، لہٰذا صرف اس چیز کے پیش نظر میں نے ان بچوں کو جو ہے وہ ہنسایا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں تھی۔ کشف الیقین نامی کتاب میں یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح وسائل الشیعہ جلد نمبر 21 میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب یہاں سے آپ دیکھیں ذمہ داریوں کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہو اور انہیں ادب سکھاتے ہو اور زندگی کے آداب سکھاتے ہو، یتیم بچوں کو بھی اسی طرح ادب سکھایا کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو۔ پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ثواب الاعمال میں، جس کا اردو ترجمہ موجود ہے، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس انسان میں بھی چار چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ جو شخص کسی یتیم کو پناہ دے اور ضعیف و ناتوان و کمزور اور بوڑھے شخص پر رحم کرے، اس کا خیال رکھے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرے، اور اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے، جس انسان میں بھی یہ چار خصلتیں پائی جائیں گی، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور جو گھر خدا بنائے گا وہ کیسا ہوگا؟ ایسی عالیشان کوٹھی ہوگی، بنگلہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت ہے مختصر سی، اصول کافی جلد نمبر 7 میں روایت ہے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ ایک فقہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ یتیم بچے کی سرپرستی کب تک ہو؟ آپ فرماتے ہیں بلوغت تک۔ اب آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یتیم بچہ نہ صرف جسمانی طور پہ بالغ ہو جائے بلکہ ذہنی طور پہ بھی وہ اتنا پختہ ہو جائے کہ اپنے زندگی کے امور کو وہ خود انجام دے سکے۔ اگر ذہنی طور پہ اتنا پختہ ہو چکا ہے، ذہنی طور پہ بھی وہ بلوغت کی منزل کو پہنچ چکا ہے، تو اب پھر تم اس کے جتنے بھی مال و دولت اور امانت ہے وہ اس کے سپرد کر دو، تاکہ وہ اب تمہاری سرپرستی کے بغیر، تمہاری محتاجی کے بغیر وہ خود جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ اسی طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعمال میں یتیموں سے محبت کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے، مطلب کیا فائدہ ملے گا ہمیں، تو ایک حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ تم یتیموں کے ساتھ مہربانی کیا کرو تاکہ خدا کل تمہارے یتیموں پر مہربان ہو۔ یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی یتیم کے لیے اپنے دل کو نرم کریں گے اور اس کی خدمت کریں گے تو کل ہم نے مرنا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی یتیم کا خیال نہیں کیا، جبکہ دنیا کو تو اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ ہر شخص کے سامنے چیز آ جاتی ہے، یا اس کے آگے آئے گی یا اس کی اولاد کے آگے آئے گی۔ وعلیکم السلام۔ اسی طرح بہار الانوار جلد نمبر 72 میں، بلکہ ثواب الاعمال میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ جب بھی کوئی یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرزنے لگتا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں تھوڑا سا مطلب رکنا چاہیے یہاں پر، پورے شہر کراچی میں کتنے یتیم ہیں، پورے صوبہ سندھ میں کتنے یتیم ہیں، پارا چنار سے لے کر کراچی تک کتنے گھروں میں یتیم ہیں، مرحومین کے بھی، خاص طور پر شہدا کے، کیونکہ شہدا کا مقام و مرتبہ بہرحال سب سے بلند ہے، وہ زندہ جاوید ہیں، خدا نے جنہیں زندہ کہا ہے، تو ان کے جو ورثہ ہوں گے ان کا مقام و مرتبہ بھی ایک عام مرحوم کے یتیم اور وارثوں کی نسبت یقیناً بلند تر ہے. اور خود امام خمینی مرحوم نے شہدا کے ورثہ کو بہت اہمیت دی ہے، ان کو بہت ہی ان کی عظمت کے قائل ہیں، اور ان کا جو ہے وہ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ہمیشہ آیت اللہ خمینی مرحوم نے ان کو یاد کیا، شہدا کے ورثہ کو. لہذا فرماتے ہیں کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے، کون ہے جس نے اس یتیم بچے کو رلایا ہے؟ میری عزت و جلالت کی قسم کہ جو شخص بھی اسے خاموش کرے گا میں اس پر جنت کو واجب کر دوں گا. اسی طرح حضور اکرم فرماتے ہیں، اے علی، جو شخص بھی اپنے مال کے ذریعے کسی بھی یتیم کی ضرورتوں کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. یہ روایت الفقیہ نامی کتاب جلد نمبر 4 میں درج ہے یہ حدیث. نیز آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گھر میں کسی یتیم بچے کو لا کر پالے اور اس حد تک اس کی سرپرستی کرے کہ وہ یتیم بچہ بڑا ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کو واجب کر دے گا. یہ مشکات الانوار نامی کتاب میں ہے. اور اسی طرح یتیم کی سرپرستی کرنے والے کو خدا کی جانب سے کیا صلہ ملے گا، اس حوالے سے حدیث ہے. یہ حدیث نقل ہوئی ہے کنز الاموال جن نمبر 15 میں. کیا آپ فرماتے ہیں، جو شخص بھی یتیم کی سرپرستی کرتا ہے تو یہ اس شخص کی مانند ہے جس نے رات عبادت کرتے ہوئے گزاری ہو، دن روزہ رکھتے ہوئے گزارے ہو، اور اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنی تلوار سے راہ خدا میں تلوار نیام سے نکال کر جہاد کیا ہو. اور اب حضور اکرم فرماتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں بالکل دو بھائیوں کی طرح برابر برابر ہوں گے. پوری حدیث کا تو عنوان یتیم کی سرپرستی اور اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک نقطہ آپ فرما رہے ہیں، جس طرح دو بھائی آپس میں برابر برابر مل کر رہتے ہیں، اس طرح یتیم کی سرپرستی کرنے والے کے ساتھ وہ میرے ساتھ میں ہوگا. یہ تو ہے، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دو بھائی جو ہے وہ مل کر ساتھ رہتے ہیں. اب یہ دو بھائیوں میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ ایک ماں باپ کے صلح سے ہو یا انما المؤمنون اخوہ کے تحت دو بھائی ہو. بھائی تو بھائی ہے، لیکن جو ایمانی رشتہ رکھنے والا بھائی ہے، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اس کا حق، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کہ جو آپس میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی کہا ہے. آپ دیکھیے، آپ کو اگر ایک لمحے کے لیے یہ احساس ہو مومن کرام کہ آپ سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں طرف جو ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، آپ کے بائیں طرف وہ بھی آپ کا بھائی ہے، جو آپ کے آگے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، اور جو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے. یہ سب ہم کتنے بھائی ہو گئے. دو بھائی اگر ایک ہو جائیں تو اس گھر کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. تو جب پوری ملت ہی بھائیوں پر مشتمل ہو، اس ملت کو کتنا مضبوط مستحکم ہونا چاہیے. کیا اس ملت کے گھروں پر دشمن حملے کر سکتا ہے؟ کیا ایسی ملت کے مساجد اور امام بارگاہ پر کوئی حملے کر سکتا ہے؟ کیا ایسی ملت کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر کوئی گولیاں برسا سکتا ہے؟ اسی لیے امام نے فرمایا تھے کہ اگر ایک غیر مسلم خاتون کے پاؤں سے کسی نے پازیب نکال لی ہے امیر شام کی فوج کے کسی سپاہی نے اور مسلمان غیرت کے مارے مر جائے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں کچھ نہیں کر سکتا غیرت کے مارے مر جاؤں کہ میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے یہ ہوا اور میں کچھ نہیں کر سکا ایسے جینے کا کیا فائدہ. گویا کہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کے علاوہ ایک حدیث میں رسول خدا امام علی علیہ السلام سے مخاطبہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. کتاب الفقیح جلد نمبر 4 میں کہ اے علی جو شخص بھی رحم دلی کے ساتھ واقعا اس کے دل میں رحم آیا ہے اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو خدا عزیز اس شخص کو اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے سر کے جتنے بھی بال آئے ہیں ہر بال کے عوض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک نور عطا فرمائے گا. یہ تو نور میں غرق ہوگا. کتنے بال ہوتے ہیں جو ہاتھ کے نیچے آئیں گے, کتنے بال ہوتے ہیں, ہر بال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرمائے گا. تو یہ ایک رحم دلی پیار و محبت کے جذبے کے ساتھ دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا اجر عطا فرما رہا ہے. اور اگر ہم اس یتیم بچے کا خیال رکھنے لگے, اس کی مدد کرنے لگے تو پھر آپ دیکھیے اس حساب سے کتنا جو ہے وہ اجر و ثواب بڑھے گا. اب اس سلسلے کی آخری حدیث. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ آگے تشریف لائیں. بسم اللہ بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آغا صاحب نہ صرف ایک عالم دین ہیں بلکہ ایک ذاکر اہل بیت, معصوم بچے نوجوان کے والد بھی ہیں جو ہمارے ISO کے صاحب بیاض, جو نوجوان معصوم سا بچہ ہے, آپ ان کے والد گرامی قدر ہیں. ان دونوں کی بھی صحت و سلامتی کے لیے اور کشمیری محلے کی رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں اور آپ کے نمازیوں کی تعداد بالکل اسی جیسی ہو جائے جتنی ان حالات سے پہلے تھی, ایک مرتبہ صلوات بھی دیجیے. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حدیث ہے تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم, اور بحار الانوار جلد نمبر 105 میں 105 بحار الانوار, ان دونوں کتابوں میں حدیث ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ وہ یتیم کہ جس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ اٹھ جائے, اس یتیم سے زیادہ یتیم قابل رحم وہ شخص ہے یا وہ امت ہے کہ جس سے اس کا امام جدا ہو جائے. یعنی گویا کہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ جب وہ ایک عام یتیم کی اتنی اہمیت اور اتنی تاکید اس کے خیال رکھنے کی, تو اگر وہ امت اور وہ شخص کہ جس سے اس کا امام جدا ہو گیا ہے, اب اس جدا ہونے میں شہادت بھی ہے اور غیبت بھی ہے, آگے آ رہا ہے تذکرہ, تو اس یتیم انسان یا اس یتیم امت کی پھر کتنی اہمیت ہوگی. اور اگر اس یتیم امت کی اور یتیم ایسے انسان کی جو مدد کرنے والا ہوگا وہ کون ہوگا, وہ بھی آگے آ رہا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. لہذا فرماتے ہیں کہ وہ یتیم انسان کہ جو اپنے امام سے جدا ہو چکا ہے, اس کا امام ان کے سامنے نہیں ہے, اور اسے زندگی کے مسائل کے بارے میں, دین کے مسائل کے بارے میں امام کا حکم نہیں معلوم, کہ میرے امام وقت نے، میرے امام حاضر نے فلاں مسئلے میں کیا حکم دیا ہے؟ نہیں معلوم، کیونکہ امام نہیں ہے، یہ یتیم ہے، یہ اس پہلے یتیم سے زیادہ سخت تر یتیم ہے۔ تو جب وہ اس یتیم کا اتنا احساس ہے تو جس امت کا امام اس سے جدا ہو کر پردہ غیبت میں ہو تو وہ امت کتنی قابل رحم ہوگی؟ اگر اس امت کو، اس یتیم امت کو کوئی اذیت دے گا تو وہ اذیت دینے والا کتنے سخت عذاب میں گرفتار ہوگا، اور اگر اس یتیم امت کے سر پر اگر کوئی ہاتھ رکھے اور اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے تو آپ سوچیں کہ اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ لہذا حضور اکرم فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ کہ جو شخص بھی شرعی مسائل سے نابلد، کہ وہ شرعی مسائل سے نابلد شخص وہ ہے کہ جو ہم معصومین کے دیدار سے محروم ہے، وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے اور وہ محروم ہے اور اسے نہیں معلوم شرعی مسائل کیا ہیں، تو فرماتے ہیں یہ وہ یتیم ہے کہ جس کی جائے پناہ صرف علماء کا دامن ہے۔ تو ایسی امت کہ جو اپنے امام سے جدا ہو گئی ہے، امام پردہ غیبت میں ہے، یہ امت یتیم ہے، اور اس یتیم امت کی سرپرستی اور ساری ذمہ داری علماء کی ہے۔ علماء اس امت کو اپنے دامن میں لیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں، کہ سب سے اہم ترین ذمہ داری اس امت کے علماء کی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص بھی اس ایک یتیم انسان یا اس یتیم امت کی ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا، ہماری شریعت کو، ہمارے شرعی مسائل کو اسے سکھائے گا، تو وہ انتہائی بلند ترین مقام میں، جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ایک شیعہ اس عالم دین کا کہ جو زمانے غیبت میں اپنی اس ذمہ داری کو انجام دے۔ لہذا مومن کرام، آج خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے اور اب ہم اس کے بھی جو ہے وہ بالکل آخری مرحلے پر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اور دوسرے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یقیناً مسائل بہت زیادہ ہیں، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، اور بہرحال ہر مسئلے کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ آج کا بھی جو مسئلہ آپ نے سنا، چاہے وہ عام یا شہداء کے یتیم ہو یا پوری امت کی یتیمی کا تذکرہ ہو، آپ نے اس کی اہمیت کو بھی سنا، اور یتیم امت کی تعلیم و تربیت اور ہر طرح کی ہدایت و رہنمائی کی ذمہ داری کن کی ہے آپ نے یہ بھی سنا۔ تو یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو آپ سوچئے کتنی بڑی خیانت ہوگی اور کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنی بڑی جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا ہم شکار ہوں گے، کتنا بڑا خلا ہوگا یہ۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کی، عام یتیم، شہداء کے یتیم اور پوری ملت کی جو یتیمی ہے، یتیمی سے مراد یہ ہے کہ شرعی مسائل سے نابلد ہیں، اگر امام ہوتے تو وہ بیان کرتے مسجد نبوی اور منبر نبوی پر بیٹھ کر، یا مسجد کوفہ کے محراب میں بیٹھ کر، یا منبر کوفہ پر بیٹھ کر، لیکن امام نہیں ہے۔ لہذا علماء کا اصل کام ملت تشیع کو شرعی اور فقہی مسائل سے آگاہ کرنا تاکہ انہیں طہارت و نجاست کے بھی مسائل معلوم ہوں، حلال و حرام کے بھی مسائل معلوم ہوں، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق الناس، پوری توضیح مسائل، یہ سارے کے سارے مسائل انہیں معلوم ہو، ایک مکمل تربیت، یہ اصل علماء کی ذمہ داری ہے. کہ جیسے کہ وہ حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ امت کے جو ہے وہ دو گروہ اگر صحیح ہو جائیں تو پوری امت صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر یہ خراب ہو گئے تو پوری امت خراب ہو جائے گی، اور وہ فقہ اور حکمران ہے. حکمران کا تو مسئلہ آپ کے سامنے ہے، فقہ اور علماء رہ جاتے ہیں. لہذا یہ سرزمین پاکستان میں یہ ہمارا واحد سہارا ہے، یہ وہ دامن ہے علماء کہ جس دامن کی پناہ میں جانے کا رسول خدا نے حکم دیا ہے. لہذا ایک یتیم اپنے سرپرست کو کیا سمجھتا ہے، گویا کہ اسے باپ مل گیا، اور ویسے بھی علماء کو جو ہے وہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث و روایات میں باپ کہا گیا ہے. جس طریقے سے حضور اکرم نے اپنے اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اسی طرح خود علماء اور فقہا کو باپ کہا گیا ہے. لہذا مومن کرام، یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے اور دوسرے دن عرض کیا تھا کہ فقہی اور شرعی مسائل، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے روزے بھی ضائع ہو رہے ہیں، ہمارا حج بھی برباد ہو رہا ہے، اور ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کی وراثت پر قبضہ کر لیا ہے. کسی بھی مجتہد کی، آپ جس مجتہد کی بھی تقلید کر رہے ہیں، آپ اس کی توزیع مسائل اٹھا کر دیکھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے جو اصل وارث ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو پھر کسی اور کو حق نہیں ملے گا. اصل وارث کون ہے؟ جو وراثت میں سب سے پہلے وارث بنتے ہیں وہ ماں باپ ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ہیں، اور اولاد ہے، یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اصل وارث ہیں. لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح جو ہے وہ یتیموں کے مال پر، ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. بہن سے کہا جاتا ہے کہ باپ نے بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی تھی، اب تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں پر ہمیں وصیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. مذاق بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. خدا مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرصت عطا فرمائے کہ جو شخص وصیت کیے بغیر مر گیا، بعید نہیں ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر اس کی موت واقع ہو. مومن وہی ہے کہ جس کا وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے ہو، ہیں سے مومنین. اور اللہ تعالی مولانا صادق حسن صاحب کو صحت و تندرستی، سلامتی اور خوشیوں کے ساتھ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، طول عمر عطا فرمائے. اور دوسرے علماء کرام اور اداروں کو، شہید فاؤنڈیشن نے بھی وصیت نامہ تحریر کیا ہے، کچھ اور اداروں کی جانب سے بھی، اور جو مولانا صادق حسن صاحب کے جو شاگرد خاص ہیں ڈاکٹر عابد علی، انہوں نے بھی وصیت نامہ تحریر کیا ہے، اور مختلف اداروں کی طرف سے بھی. آپ اس وصیت نامے کو لیجئے اور اس سے پر کریں، قبل اس کے کہ خود ہماری موت ایک فتنہ بن جائے، ورثہ بد دعائیں دیں، اور خود وہ بے عملی جو ہے وہ ہمارے اوپر لعنت کریں. اسی طرح یہ جو طلاقوں کی کثرت ہو رہی ہے، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمارے سینے میں انسانوں کا دل نہیں ہے؟ کیوں ہو رہی ہیں اتنی طلاقیں کہ آخر زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت شمار کی گئی ہے؟ بدبختی تو آپ دیکھیں، تنزلی آپ دیکھیے معاشرے کی، کہ طلاقوں کی کثرت کو آخر زمانے کی علامتوں میں سے قرار دیا گیا ہے. بہت سی علامتیں ہیں، یہ بھی ایک علامت ہے. تو کیا ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہوگا کہ کس چیز پر توجہ دیں. ہم تو تھک گئے توجہ دیتے دیتے. آپ نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، غلط تھکایا ہے. جو اہم ترین واجبات ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. کیوں آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، کرکٹ گھنٹوں دیکھ کر؟ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی فضول گھر کے باہر بیٹھ کر کہ جو موٹر سائیکل والے گزرتے ہوئے فائرنگ کرتے ہوئے چلے جائیں، پارک میں بیٹھے ہوئے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہر انسان کی جنت اس کا گھر ہے. جب حضور اکرم فرما رہے ہیں، مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ بجائے اس کے کہ تم مسجد کے گوشہ و کنار میں بیٹھو، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اور وہ وقت جو باہر تم گزارنا چاہتے ہو یا مسجد میں گزارنا چاہتے ہو ان کو وہاں دو. یہ مجھے زیادہ پسند ہے. وہ کون سا گھرانہ ہے کہ جس میں گھر والے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وقت نہیں دیتے؟ یہاں سے بھی جو ہے وہ تکرار شروع ہوتی ہے، بگاڑ اور خرابی یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے. جو صاحبان اولاد ہیں وہ خصوصاً غور سے سنیں، اور جن کو اولاد نہیں ہے دعا کرتے ہیں اس فرش اعظم پر بیٹھ کر، پروردگار انہیں جلد از جلد نیک اولاد کے والدین بنا دے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. لہذا جن کے بچے ہیں وہ کیوں نہیں جو ہے وہ اپنے دل میں نرمی پیدا کرتے کہ آپ میاں بیوی کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، آپ تو پھر مزے کر لیں گے، آپ بڑے ہو چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں، آپ کو اثر نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ بہت ہی جو ہے وہ چکنے گھڑے ہو چکے ہیں، آپ کو کچھ اثر نہیں ہوتا. روزانہ جو آپ لڑتے ہیں نا، ذرا اپنے معصوم بچوں سے پوچھو، تنہائی میں جا کے روتے ہیں، اپنے کلاس فیلوں سے، اپنے استاد سے جا کر کہتے ہیں آج سبق کیوں نہیں یاد کیا. ایک زندہ مثال ایک خاندان کی مجلس پڑھی ہے میں نے نوجوان کے سویم اور چہلم کی. کیا ہوا کہ بچے جب عین جوان ہیں میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، البتہ بہت ہی برے طریقے سے ہوئی ہے اور شاید ہو جانی چاہیے تھی، شاید ہو جانی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں جب طلاق ہوئی تو پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، ہر بچے نے اپنے اپنے ذہن اور مزاج کے تحت اثر لیا، پورے دنیا اسی طرح آگے رہتے رہیں گے. تبت یدا ابی لہب کا مزداق کو حاصل کرنا جنگ بدر احد سے لے کر کربلا تک کے مارکے چاہتا ہے. لہذا ضرورت ہے واقعا ایک حقیقی دینی غیرت کی، کہ جس میں ہم اپنی دنیا کے لیے غیرت نہ دکھائیں. شوہر بیوی کو آنکھیں دکھانے کے بجائے، بیوی شوہر کے سامنے آنکھیں دکھانے کے بجائے، چکلا بیلن اور توا مارنے کے بجائے، اور جو ہے وہ آسینے اونچے کرنے کے بجائے، یہ مردانگی اور یہ غیرت جو ہے یہ نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ غیرت نہیں ہے. اس طرح گھر نہیں بنتے ہیں، اس طرح جنت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس طرح امام کا ظہور نہیں ہوگا، اس طرح امام کی محبت اور عنایتیں حاصل نہیں ہوں گی، اس طرح شہداء کے خون کا انتقام نہیں لیا جا سکتا. ہمیں سوچنا ہوگا، بہت گہرائی میں جا کر سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا. جیسے جنس تبدیل ہو جاتی ہے نا، کہ عورت کو مرد بنا دیا جاتا ہے، مرد کو عورت بنا دیا جاتا ہے، اس طریقے سے ہمیں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی کلام کی روشنی میں واقعا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں. شریعت ہی میں سب کچھ ہے، ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اسی مکتب جعفری میں ہے، فقہ جعفری میں ہے، یہ ساری دشمنی اسی سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. یہ ساری دشمنی جو ہے وہ دین کی وجہ سے ہے. لہذا مومنین کرام، ایام عزا، اس سال کے ایام عزا اپنی آخری منزل کی طرف پہنچ رہے ہیں، لیکن عزاداری ختم نہیں ہوئی ہے. ہم تو پیدائشی عزادار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی سعادتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک سعادت یہ ہے، شیر مادر ہی میں نہیں بلکہ رحم مادر میں ہم یا حسین یا حسین کی سزا سنتے رہے ہیں. شکم مادر میں ہم اپنے ماں کے جو ہے اس ہاتھ کی آواز کو سنتے تھے جب وہ اپنے سینے پر مار کے یا حسین کہتی تھی اور روتی تھی. کس طرح جب وہ اس عزاداری کو ختم کر سکو گے یا اس کو محدود کر سکو گے یا کم کر سکو گے؟ یہ وعدہ الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حسین سے کیا تھا. لہذا زندگی بھر پیدائش سے لے کے تا دم مرگ ہم عزاداری کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم عزاداری کو سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، بلکہ تا دم مرگ نہیں ہے، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اس سب بھی عزاداری ہوتی ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی ہم یا حسین کی صدا سنتے رہتے ہیں، اپنے وارثوں کے ماتم کی آواز سنتے ہیں. نماز جنازہ کے بعد جب تشییع جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو قبرستان میں بھی جو ہے وہاں پہ بھی نوح اور ماتم داری ہو رہی ہوتی ہے، ذریعہ علم پر لا کر جو ہے وہ طواف کروایا جاتا ہے. بلکہ جب ہم قبر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ہر ایک کے نیک اعمال کے مطابق ہے، وہاں پہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی فرش عزہ بچھتی ہو. لہذا یہ جو عزاداری سے جو ہمارا رشتہ ہے، یہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. کفن پر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے اعضائے سبعہ پر کیا ملا ہوا ہوتا ہے، ہماری زبان کے نیچے کیا رکھا ہوا ہوتا ہے، ہماری ہتھیلی پر کیا ہوتا ہے، ہمارے کفن پر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار یہ توفیق کبھی بھی سلب نہ ہو، اس محبت و موت اور عزاداری کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما اور ہماری اولاد کو بھی حقیقی اور سچا عزادار بنا دے. مخلف اور شاف و صفاف عزادار، ایسا عزادار جو وہ بھی بارگاہ خدا میں قبول ہو اور ہماری اور ان کی عزاداری بھی بارگاہ امامت میں قبول ہو. مومن کرام، کربلا میں شہادتوں کے بعد شہادتوں کا داغ لیے ان مصیبتوں پر گریہ زاری کرتے ہوئے اسیری اور قیدی کا مرحلہ شروع ہوا، اور پھر اسیروں کے مصائب، اسیروں کی اذیتیں اور تکلیفیں، اور ان کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا وہ بھی ہوا، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ وہ شروع ہوتا ہے کہ جب ان اسیروں کو زندان میں ڈالا گیا. کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندان ایسا تھا کہ جس کی دیواریں چھوٹی تھیں اور اس کی چھت نہیں تھی. یعنی جب دیواریں چھوٹی ہوں تو مرد و زن کھڑے نہیں ہو سکیں گے شرم و حیا کے مارے، اور جب چھوٹی دیواریں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ دھوپ سے بھی نہیں بچ سکتے. اور آپ فرماتے ہیں کہ دیواریں چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ زندان کی چھت بھی نہیں تھی، لہٰذا گرمی ہو یا سردی، بہت زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر. اور غذا میں آپ کو معلوم ہے، ایک تو پہلی بات تو کہ غذا اتنی کم ہوتی تھی کہ جناب زینب علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکی تھی. اور زندانوں میں، ان ظالموں کے زندانوں میں جو غذا دی جاتی تھی اس میں نمک زیادہ ملا ہوا ہوتا تھا، یہاں تک کہ راکھ ملی ہوئی ہوتی تھی اور کنکر ملے ہوئے ہوتے تھے کہ چند ہی دنوں کے بعد رنگت تبدیل ہو جاتی تھی، رنگت سیاہ ہو جاتی تھی۔ کیا آپ مصائب میں سنتے ہیں نا، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جب جناب زینب علیہ السلام اپنے گھر میں پہنچی ہے تو آپ کے شوہر آپ کو نہیں پہچان سکے۔ مصائب کی سنگینی اپنی جگہ پر، لیکن جو زندان کی تکلیف ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے زندان میں ہمیں رکھا گیا اور رہا کرتے کرتے بھی کیسی اذیت دی گئی کہ یزید کہتا ہے کہ یہ مال و دولت اضافی ہے، یہ جو تمہارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا یہ اس کی تلافی کے لیے ہے۔ جناب ام کلثوم علیہ السلام فرماتی ہے اے یزید تو کتنا بے حیا ہے، حسین جیسے معصوم امام کو قتل کیا اور کتنے بنے ہاشم کو تو نے قتل کیا اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، دنیا کی دولت دینا چاہ رہا ہے اس کے تدارک کے لیے، تو کتنا بے حیا ہے، کتنا بے رحم ہے کہ واقعاً تیرے اندر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور رہائی کے بعد اگرچہ دربار یزید میں ایک ہفتے تک آزاداری ہوئی ہے، لیکن جب یہی اسیروں کا قافلہ جب چہلم کے موقع پر کربلا پہنچا ہے تو اب کربلا کا میدان ہے اور وہ منظر ہے کہ جب شہداء زندہ تھے، اب ہر ایک وارث کو اپنا شہید یاد آ رہا ہے، ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا یاد آ رہا ہے، سب چیزیں یاد ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے قتل ہونے کا منظر بھی یاد آ رہا ہے کہ کون کس طرح دوران نماز تیر کھا کے شہید ہوا تھا، کون کس طرح تین دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں تلوار کا وار کھا کے اپنے گھوڑے سے گرا تھا اور اپنے مولا آقا کو سلام کیا تھا، کس کے سینے میں تیر پیوست ہوا تھا، کس کے بازو کٹے تھے اور کس کے گلو مبارک میں تیر پیوست کیا گیا تھا چھوٹے سے معصوم بچے کے گلو میں، اور وہ کون معصوم بچے تھے اور وہ کون یتیم تھا کہ جس کا لاشا پامال ہوا تھا، شبیہ پیغمبر کا لاشا یاد آتا، اس کی شہادت یاد آتی ہے۔ ہر ایک وارث اپنے آپ کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اور خصوصاً شہادتوں کے بعد جب تین دن تک شہداء کے لاشے کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑے رہے اور یہ ورثا قیدی بنے کی حالت میں وہاں سے گزرے اور اپنے شہداء کے لاشوں کو کہ جن کے تنوں پر سر نہیں تھے، سروں کے نیزے پر بلند تھے، وہ منظر بھی یاد آیا جب خیمے جلائے گئے، وہ منظر بھی یاد آیا کہ جب جناب سکینہ کو بابا کے بے سر لاشے سے اٹھا۔ مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، مصائب کا اختتام اس مصیبت پر ہوتا ہے کہ جب مدینہ کی سرحد نظر آتی ہے نا تو جناب ام کلثوم کہتی ہے اے مدینہ، اے مدینہ، گویا کہ فرما رہی ہو اے مدینہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوا، قبر رسول ہل کر رہ گئی، ارے رسول و علی و فاطمہ جنت سے آ کر سر پر خاک ڈالے ماتم کرتے رہے، اے مدینہ تیرے در و دیوار ابھی مثال، اے مدینہ حسین کو تین دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا، ارے پہلے عباس کے دونوں بازو خطا ہوئے، ارے علی اکبر نے برچی کا پھل لیا تھا، علی اصغر کے گلے میں تیر سے شعبہ پیوست ہوا تھا، اے مدینہ تو اب بھی اسی طرح صحیح و سالم ہے. ارے ہم سے پوچھا ہے مدینہ ہمارا کیا حال ہے, نبی زادیوں کی چادریں لوٹی گئی, تازیانے اور تماچے مارے گئے. اے مدینہ ہمیں اس طرح بازار اور درباروں میں شرابیوں کے سامنے لے جایا گیا. اے مدینہ ہم آئے ہیں لٹے بٹے. اے مدینہ ہم سے پوچھ کیا اب اس مدینہ, اے مدینہ ہمارا دل کس طرح گوارا ہو تمہارے اوپر داخل ہونے میں. ارے کربلا گئے تھے نا, ہر ایک یاد آ رہا تھا, اب جب مدینے میں داخل ہوں گے ارے وہ سب یاد آئیں گے. اے مدینہ تیرے اندر شب و روز کس طرح گزریں گے, ارے کس طرح سانس لے کر اپنی زندگی کو باقی رکھے, کیا ہماری زندگی تو ختم ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصب حقوقہم وعلی اتباعہم واشیاعہم اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.